يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حاضرین کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تقوی اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب اور اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں سے استفادے کا نام. اللہ نے انسان کو خلق کیا, خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا, انسان کی ہدایت کا انتظام کیا, اور انسان کی ہدایت جس عمارت پر ٹکی ہوئی ہے اس کے ایک رکن کا نام تقویٰ ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تقویٰ بہترین توشہ ہے. دراصل انسان کو خداوند عالم نے یوں خلق کیا کہ انسان کی زندگی ہمیشہ خطروں سے دوچار ہے, انسان کی زندگی خطروں اور آفتوں میں گھری ہوئی ہے. بعض خطرے انسان کے وجود کے اندر سے داخلی خطرے ہیں, خود انسان کا نفس, نفس امارہ ان النفس لامارہ تم بسو الا ما رحم ربی, کہ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ مسلسل انسان کو برائی کی طرف راغب کرنا, مسلسل انسان کو برائی کی طرف دعوت دینا, یہ انسان کا داخلی خطرہ ہے. انسان کے وجود اندرونی, انسان کے اندر سے یہ انسان کو خطرہ لاحق ہے. بیرونی خطرہ کیا ہے؟ خود شیطان کا وجود. شیطان ہر آن اس کی کوشش یہ ہے, شیطان کی, کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو صراط مستقیم سے بہکا دے, انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. تو اندرونی اور بیرونی دونوں خطرے لاحق ہیں انسان کو. اندر سے اس کا نفس, نفس امارہ اس کو برائیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے, باہر سے شیطان اور ماحول میں موجود دوسری چیزیں. تو انسان آفتوں میں, آفتوں میں, خطروں میں گھرا ہوا ہے. تو پھر انسان کی حفاظت کے لیے ایک نظام چاہیے, ایک تدبیر چاہیے, اور اس حفاظتی تدبیر کا نام تقویٰ ہے. اللہ کی طرف سے دنیاوی آفتوں اور اخروی عذاب سے بچنے, محفوظ رہنے کے لیے جو حفاظتی تدبیر اللہ نے بندوں کے لیے سوچ رکھی ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ بہترین توشہ ہے. زاد خیر, خیر الزاد التقویٰ, اور قرآن مجید میں تزودو بھی ہے. تزودو یعنی زاد حاصل کرو, زاد جمع کرو. زاد کہتے ہیں توشے کو. کس کا توشہ؟ مسافر کا توشہ. جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں, مسافرت پر جاتے ہیں, تو ہم سفر میں جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ سفر میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. وہ ضروری چیزیں جو سفر میں ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کو زاد کہا جاتا ہے, توشہ. تو پہلا نقطہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جو دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم مسافر کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں کچھ مدت، جیسا مسافر جب مسافرت پر سفر پر جاتا ہے کچھ مدت وہاں گزارنے کے بعد پھر واپس اپنے وطن لوٹ آتا ہے۔ تو ہمارا اصلی وطن ہے آخرت، ہمارا اصلی وطن ہے خداوند عالم کی طرف پلٹ کے جانا۔ ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ دن یہاں پر گزارنے کے لیے، ایک خاص مدت، جس کی بھی جو مدت معین ہو جائے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، وہ مدت یہاں پر گزار کر پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جانے والے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہم کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، مسافر کی طرح دنیا میں رہنا ہے۔ جب ہم مسافر کی طرح دنیا میں ہیں تو مسافر کو زاد چاہیے، زاد یعنی توشہ، توشہ یعنی وہ ضروری چیزیں جو سفر کے دوران جن کا رکھنا ضروری ہے، جن کی ضرورت سفر کے دوران پڑ سکتی ہے۔ تو ہم سے کہا گیا کہ زاد جمع کرو سفر کے دوران، اگر زاد نہ ہو تو کیا ہو جائے، اگر زاد نہ ہو تو انسان اپنے مقصد تک پہنچ نہ سکے، جس مقصد تک اس کو جانا ہے، جس منزل تک اس کو پہنچنا ہے، مثلا انسان سفر پہ نکلے اور پیسے نہ ہوں اس کے پاس، اور کوئی ضروری اشیاء ساتھ بھی نہ رکھے اور پیسے بھی نہ ہوں، اپنے مقصد تک پہنچ پائے گا، اپنی منزل تک پہنچ پائے گا؟ جبکہ اس کے پاس ضروری چیز، مثلا پیسے رکھ کے نہیں چلا اور سفر طولانی ہے، اب راستے میں بھوک لگی اور اس کے پاس نہ کھانا موجود ہے نہ پیسے موجود ہیں، کیا ہوگا؟ یا تو پلٹ کے واپس آ جانا پڑے گا جہاں سے چلا تھا، اور اگر امکان نہیں ہے، بہت دور نکل گیا، تو پھر امکان اس بات کا بھی ہے کہ بھوک سے مر جائے، ہلاک ہو جائے، کیوں؟ توشہ ساتھ لے کے نہیں چلا تھا۔ توشے کا نہ ہونا، توشہ اگر نہ ہو انسان کے پاس تو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری زندگی کا توشہ تقویٰ ہے، اگر ہم یہاں تقویٰ، چونکہ سفر درپیش ہے، ہم کو سفر آخرت درپیش ہے، اگر وہاں کا زاد، وہاں کا توشہ ہم یہاں سے ساتھ نہیں لے جائیں گے تو پھر ہلاکت ہے ہمارے لیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادَ التَّقْوَى، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر تقویٰ نہ ہو، تقویٰ عرض کیا، حفاظتی تدبیر، یعنی جو خطرے انسان کو لاحق ہے، جو آفتیں انسان کو لاحق ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہے، لیکن سب سے زیادہ آفتیں اگر کسی مخلوق کو ہے زمین پر تو وہ انسان ہے، جس کو سب سے زیادہ آفتیں لاحق ہیں، جس کو سب سے زیادہ خطرے لاحق ہیں۔ ان خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے، اللہ کا نظام ہے، اور وہ نظام تقوی کی صورت میں، اور جو تقوی اختیار نہیں کرے گا دنیا میں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا، فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے بعد الہی نظام سے بیگانہ ہو جائے گا، اور جو الہی نظام سے بیگانہ ہو جائے گا اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، وہ ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا اگر زندگی میں تقوی اختیار نہ کرے۔ اور یہ بات فرد کے لیے بھی ویسی ہے جیسی اجتماع کے لیے، اگر فرد تقوی اختیار نہ کرے تو فرد ہو جائے گا فاسق و فاجر، اور اگر اجتماع، پورا معاشرہ تقوی اختیار نہ کرے تو پورا معاشرہ ہو جائے گا فاسق و فاجر۔ تو ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہم آ جائیں تو جتنی دیر مسجد میں اتنی دیر دیندار ہے، جتنی دیر کسی دینی محفل میں بیٹھے ہوئے اتنی دیر دیندار ہے، پھر جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، کوئی اپنی آفس چلا گیا، کوئی اپنے کالج چلا گیا، کوئی اپنے اسکول چلا گیا، کوئی اپنے کاروباری مرکز کو چلا گیا، پھر وہاں جانے کے بعد پھر اس زندگی میں، کاروباری زندگی میں، تعلیمی زندگی میں، آفیشیل زندگی میں، وہاں پہ پھر تقوی کا کوئی گزر نہیں زندگی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مسجد میں آئے تو باتقوی ہو جائے، اور مسجد سے جاتے ہوئے مسجد میں ہی تقویٰ رکھ کے باہر چلا جائے. زندگی کے ہر شعبے میں تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. آپ چاہے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, آپ طالب علم ہیں تو آپ کو طالب علمانہ تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. آپ کسی کاروبار سے مربوط ہیں, جڑے ہوئے ہیں, تو کاروباری شخص کا جو تقویٰ ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی ہر شعبہ حیات جس سے بھی ہم منسلک ہیں اس میں تقویٰ کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنا کچھ دیر کے لیے ہے, جتنی دیر ہم خطبوں میں موجود ہیں, جتنی دیر ہم نماز میں موجود ہیں, اس کے بعد پھر جب ہم اپنے کاروبار دنیا میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے, لین دین میں تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے, بات چیت میں تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے, گھریلو زندگی میں تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ انسان کے تمام شعبوں میں, گھریلو زندگی میں, اجتماعی زندگی میں تقویٰ ضروری ہے. اور جو اجتماع, جو فرد تقویٰ ترک کر دے, تقویٰ چھوڑ دے, وہ فاسق ہے. جس طرح سے فرد اگر تقویٰ چھوڑ دے تو وہ فاسق ہے, اسی طرح سے اگر اجتماع اگر تقویٰ چھوڑ دے, تقویٰ ترک کر دے, تو وہ اجتماع بھی فاسق ہے. اس سے پہلے حرام کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ حرام کس کو کہتے ہیں, حلال کس کو کہتے ہیں. عرض کیا تھا کہ حرام وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ ان کو انجام نہیں دینا ہے, یہ کام نہیں کرنے, یعنی جن کی طرف, جن کے تعلق سے اللہ کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کام ہم انجام دیں, وہ حرام کام. اور حلال کام کیا ہے؟ حلال کام جس کی اجازت اللہ نے دے دی ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو, وہ حلال ہے. جن سے منع کر دیا وہ حرام ہے, جن کی اجازت دے دی وہ حلال ہے. اور عرض کیا کہ ہر شے ہمارے لیے حلال ہے, سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. یہ فارمولا عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ, کل شئین لکا حلال, ہر شے تمہارے لیے حلال ہے. کب تک؟ جب تک کہ کسی شے کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے. تو پتہ چلا حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے, حرام کا دائرہ بہت تنگ ہے. ہر چیز حلال ہے, پھر حرام کیا ہے؟ حرام چیزیں کم ہیں, حلال چیزیں ان کو گنوایا نہیں جا سکتا, حرام چیزوں کو گنوایا جا سکتا, حرام چیزیں کم ہیں. علماء نے آ کر حرام کی قسمیں بیان کی ہیں کتابوں میں. ایک حرام کہا گیا حرام ذاتی. حرام ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے منع کر دیا گیا ہو, ذاتی طور پر اسے منع کر دیا گیا ہو, یعنی اس منعیت کا تعلق خود اس عمل سے, یعنی چوری کرنا, چوری کرنا حرام ہے, خود چوری کرنا حرام ہے, وہ عمل حرام ہے, جھوٹ بولنا, خود جھوٹ بولنا حرام ہے, وہ عمل حرام ہے, یہ حرام ذاتی ہے. حرام عرضی, حرام عرضی کیا ہے؟ وہ چیز جو ذاتی طور پر حرام نہیں ہے لیکن شرائط اس کو حرام کر دیتے ہیں. مثلا روزہ رکھنا, روزہ رکھنا بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ روزہ رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اگر یہی روزہ انسان اس وقت رکھے جب اس کی صحت کو نقصان ہو, انسان کی صحت کو ضرر پہنچ رہا ہے, اور ضرر بھی قابل توجہ ضرر ہے, معمولی ضرر نہیں ہے. معمولاً ہم لوگ جو ماہ رمضان میں یا اس کے علاوہ جو روزے نہیں رکھتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو, ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے روزہ رکھیں گے تو طبیعت بگڑ جائے گی, اور بگڑتی بھی ایک آدھ دن, ایک آدھ دن تھوڑا بہت خراب ہوتی ہے طبیعت, لیکن اگر اس کو تحمل کر لے شام تک, مغرب تک, روزہ کھولنے کے وقت تک, تو آئندہ روزے رکھ سکتا ہے وہ شخص, آئندہ وہ روزے رکھ سکتا ہے. لیکن چونکہ پہلے دن تحمل نہیں کر پاتا, لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ روزہ رکھے گا تو قابل توجہ ضرر, یعنی بہت زیادہ نقصان اور مشقت اس کو اٹھانا پڑ رہا ہو, تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. یہ حرام عرضی ہے, شرائط کی وجہ سے. ایک کام اچھا تھا, روزہ رکھنا اچھا کام تھا, لیکن شرائط ایسے بن گئے کہ وہ اچھا کام ہی حرام ہو گیا انسان کے لیے. اس کو کہتے ہیں حرام عرضی. ایک تھا حرام ذاتی, ایک ہے حرام عرضی, اور ایک ہے حرام تکلیفی. حرام تکلیفی کیا ہے؟ کہ وہ مکلف اگر انجام دے تو وہ گناہ ہے. کوئی بھی شخص بالغ, مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر تکالیف شرعیہ عائد ہو چکی ہوں. تکالیف شرعیہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تکالیف شرعیہ ہیں. مکلف کب ہوتا ہے شخص؟ جب بالغ ہو جائے, بالغ ہو, عاقل ہو, اس کو مکلف کہتے ہیں. سن بلوغ کو, لڑکا اگر 15 سال مکمل کر لے اور لڑکی اگر 9 سال مکمل کر لے تو یہ مکلف ہے. کس بات کے مکلف ہے؟ تکالیف شرعیہ کے مکلف ہے. ان کو اب نماز بھی رکھنا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, مستطیع ہو جائیں تو حج بھی کرنا ہے, دیگر تمام واجبات انجام دینے ہیں اور تمام محرمات سے بچنا ہے. اس کو کہتے ہیں مکلف. اور ایک اچھی روش جو ایران میں رائج ہے اور یہاں پر بھی دھیرے دھیرے ابھی اس کا چلن شروع ہوا ہے لیکن بڑے پیمانے پر ہونے کی ضرورت ہے, وہ جشن تکلیف ہے. جشن تکلیف کیا ہے؟ جشن تکلیف یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں, ایران میں یہ چونکہ پورے شیعہ ہوتے ہیں ایران میں اور وہاں پہ لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولس علیحدہ علیحدہ ہوتے, الگ الگ ہوتے, تو کرتے ہیں کہ جب لڑکے 15 سال کے ہو جائیں اور لڑکیاں 9 سال کی ہو جائیں تو پوروں کو جمع کر کے جشن تکلیف, جیسا برتھ ڈے مناتے ہیں یہاں پر باضابطہ ایک جشن منعقد کرتے ہیں, اسی طرح ایک جشن تکلیف کے عنوان سے بچیوں کو اور بچوں کو علیحدہ علیحدہ جمع کر کے ایک روحانی, ایک عالم دین کو بلا کر اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہاں سے اب تک جو زندگی آپ کی گزری کوئی باسپورس آپ کو نہیں تھی, اگر آپ اب تک کوئی واجب انجام نہیں دیتے تھے خداوند عالم کی طرف سے کوئی گرفت نہیں تھی, لیکن اب جب آپ بالغ ہو گئے, مکلف ہو گئے ہیں, تو اگر اب آپ نماز چھوڑیں گے تو کل کے دن آپ کو جواب دینا ہے, اگر آپ روزہ آمدن چھوڑ دیں گے تو کل کے دن آپ کو جواب دینا ہے. اس کو کہتے ہیں مکلف. اور جب یہ جشن تکلیف ہوتا ہے اسی وقت کافی موٹی موٹی باتیں شریعت کی بچوں کو اور بچیوں کو بتلا دی جاتی ہیں تاکہ آئندہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. ہمارے پاس معمولاً ہوتا یہ ہے کہ والدین جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو خود والدین چونکہ اس دور سے نہیں گزرے, یعنی معلومات ان کو کچھ نہیں ہے, تو بچوں کو بھی یوں ہی بچوں کو ادھر ادھر سے کچھ معلومات ہو جاتی ہیں, یعنی والدین کی طرف سے کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. بچہ جب بالغ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس کو کون سی چیزیں سکھانی ہے, کون سی چیزیں اس کو پتا ہونی ہے, یہ خود والدین کو نہیں معلوم ہوتا, جس کے نتیجے میں دیکھتے آپ یہ بالغ جو ابھی بالغ جو ہوا ہے 15 سال کا یا جو بالغہ ہوئی ہے 9 سال کی, جب یہ بڑے اور بڑے ہوتے ہیں شادی کے سن کے قابل ہو جاتے ہیں, جب بھی ان کی شادی ہوتی ہے شادی ہو جاتی ہے لیکن ان کو کوئی بات پتہ نہیں رہتی, نہ ان کو غسل پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو وضو پتہ ہوتا ہے, نہ نماز پتہ ہوتی ہے. تو جشن تکلیف سے ہوتا یہ کہ بچوں میں ایک تو موٹیویشن ہو جاتا کہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ اب ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ فیز شروع ہے. فرسٹ فیز جس میں کوئی باسپورس نہیں تھی اللہ کی طرف سے, اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کوئی باسپورس نہیں تھی, روزہ نہیں رکھتے تھے کوئی باسپورس نہیں تھی, لیکن اب جب کہ سینے تکلیف کو پہنچ گئے ہیں اب باسپورس. تو جشن جب بھی ہم سن لڑکیاں, یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک ہی کلاس میں جو موجود ہوتی ہیں وہ تقریباً ایک ساتھ ہی بالغ ہو جاتی ہے, یا لڑکے ایک ساتھ ہی بالغ ہو جاتے ہیں, ایک کلاس کے مثلاً 9th میں جب آ جاتے ہیں بچے تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں, سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں. اس وقت اجتماعی طور پہ ان کو جمع کر کے, البتہ یہ جشن تکلیف آغاز ہے احکام بتلانے کا, پہلی اور آخری کوشش نہیں ہے, یہاں سے ان کو ہر تھوڑے دن پر کچھ نہ کچھ بتلانا ہے, ان کے واجبات بتلانا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہے, ان ذمہ داریوں سے ان کو روشناس کروانا ہے. تو حرام تکلیف ہی وہ ہے کہ اگر مکلف انجام دے تو وہ گناہ ہے. مثلا چوری کرنا, اگر میں خدا نخواستہ چوری کروں تو گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا ہے. حرام وضعی کیا ہے؟ حرام وضعی یعنی ایک عمل ایسے انجام پا رہا ہے جس میں دوہرا گناہ ہو رہا ہے. مثلا سود خوری, سود کا معاملہ, میں نے کسی سے قرض طلب کیا کہ آپ مجھے قرض دیجئے، اس نے کہا میں قرض نہیں دوں گا، میں آپ کو سود پہ دوں گا، یعنی جتنے پیسے آپ کو دوں گا اس سے بڑھ کر پیسے واپس لوں گا، یہی سود ہوا. اور سود فقط یہی نہیں ہے، ایسے کئی معاملات ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جو بھی جس میں بھی قرض کے علاوہ بھی جس چیز کو بھی پہلے سے معین کر کے اضافی دیا جا رہا وہ سود ہے. پہلے سے اگر معین کر لے، مثلاً کوئی مجھے 10 کلو چاول دیا اور مطالبے میں یہ کہہ رہا ہے جب آپ واپس کریں گے تو 11 کلو واپس کریں گے، تو یہ 1 کلو جو اضافی وہ مجھ سے لے رہا ہے وہ سود ہے. آپ کہہ رہے یہ 1 کلو ہے، 1 کلو نے اگر 50 گرام بھی وہ اضافی لے شروع میں معین کر کے تو وہ 50 گرام بھی سود ہے. وہ 50 گرام بھی سود. تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہاں پر دو کام حرام انجام پا رہے ہیں، ایک تو خود سود لینا اور خود وہ معاملہ بھی باطل ہے. جو وہ معاملہ انجام پا رہا ہے، وہ ڈیلنگ جو ہو رہی ہے، وہ ڈیلنگ بھی باطل ہے اور گناہ بھی ہے. اس کو کہتے ہیں حرام وضعی. حرام وضعی معمولاً ہماری توجہ اس طرف نہیں رہتی کہ ہم سمجھتے کہ ہاں اگر اتنی اجازت ضرور ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا اور کوئی بات معین نہیں ہوئی، بات یہی معین ہوئی کہ جتنا میں نے قرض دیا اتنا ہی وہ مجھے واپس کرے گا. بالفرض میں نے 10,000 روپے کسی کو قرض دیے اور مطالبہ یہ ہے کہ آپ بھی 10,000 روپے ہی مجھے واپس کریں گے، یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، یہ قرض ہے، قرض حسنہ ہے. لیکن اگر وہ شخص یعنی جو واپس کرنے والا ہے، مقروض جو قرض لینے والا ہے، ان 10,000 روپے کے اوپر اپنی طرف سے 500, 1,000 روپے یا کوئی گفٹ مجھے دیتا ہے اپنی طرف سے اپنی خوشی سے بغیر اس کے شروع میں معین کیا ہو، تو یہ لینے میں قباحت نہیں ہے کیونکہ شروع میں معین نہیں ہوا تھا، شروع میں کوئی بات معین نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا اگر کوئی شخص 10,000 روپے لے اور کہے کہ نہیں آپ میرے برے وقت کام آئیں، شروع میں تو کوئی بات معین نہیں ہوئی تھی لیکن یہ میری طرف سے 500 روپے آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، یا یہ مٹھائی ہے، یا یہ پین ہے، تو وہ چیز سود میں شمار نہیں ہے کیونکہ شروع میں معین نہیں ہوئی تھی. تو حرام کی 4 قسمیں یہاں پر بیان ہو گئی، حرام ذاتی، حرام عرضی، حرام تکلیفی اور حرام وضعی. حرام ذاتی کیا ہے، جس فعل سے، جس عمل سے روکا گیا ہے، چوری سے روکا گیا، خود چوری کرنا حرام ذاتی ہے. حرام عرضی کیا ہے، حرام عرضی وہ چیز پہلے سے حرام نہیں تھی، شرائط کچھ ایسا پیدا ہو گئے کہ حرام ہو گئی. روزہ رکھنا حرام نہیں تھا لیکن روزہ رکھنے سے قابل توجہ نقصان انسان کو پہنچ رہا تو وہ روزہ رکھنا حرام ہو گیا. روزہ رکھنا تو حرام نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو قابل توجہ نقصان، قابل توجہ ضرر پہنچے تو وہ روزہ رکھنا حرام ہے انسان کے لیے. البتہ بار بار میں اس شرط یعنی اس قید کو اضافہ کر رہا ہوں، قابل توجہ ضرر، معمولی ضرر نہیں. ہماری مشکل یہ کہ معمولی ضرر پر ہی ہم روزے سے ہاتھ اٹھا لیتے، نہیں اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا. قابل توجہ ضرر ہو یعنی ایسی تکلیف ہو جو ناقابل تحمل ہو، ناقابل برداشت تکلیف. پھر حرام تکلیف یہ، وہ حرام اگر مکلف انجام دے دے تو گناہ ہے. اور پھر حرام وضعی ہے، حرام وضعی یعنی ایک کام ایسے ہو رہا کہ وہ دوسرا کام بھی اس کی وجہ سے باطل ہو جا رہا. سودی معاملہ، سود لینا خود حرام اور گناہ، اور وہ معاملہ بھی باطل، جو سود کا لین دین کا جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ بھی باطل. اور قرآن مجید میں بعض حرام کاموں کی صراحت ہو گئی ہے، قرآن نے خود سری یعنی صراحت کا مطلب یہ کہ صاف الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا، حرمت علیکم، حرام ہے تم پر یہ چیز، یہ چیز اور یہ چیز، یہ صراحت قرآن میں موجود ہے. البتہ پورے حرام کاموں کی صراحت قرآن میں موجود نہیں ہے، بعض حرام کاموں کی صراحت قرآن میں موجود ہے، بعض حرام کاموں کی صراحت روایتوں میں موجود ہے. صراحت کے ساتھ کھلے اور صاف الفاظ میں حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام ہے کیا، سور کا گوشت کھانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قرآن مجید میں صاف الفاظ میں موجود ہے، روایتوں میں بھی صاف الفاظ میں موجود ہے. لیکن بعض حرام کام ایسے ہیں جن کا ذکر صاف الفاظ میں نہ قرآن میں موجود ہے نہ روایتوں میں موجود ہے، جیسے واجب کا ترک کرنا، نماز واجب ہے، واجب کو چھوڑنا حرام ہے، واجب کا ترک کرنا حرام ہے، لیکن اس کی صراحت قرآن میں موجود نہیں ہے نہ روایتوں میں موجود ہے، یہ عقلی طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ واجب چیز اگر جو چھوڑ دے، واجب چیز کو چھوڑنا عمدن حرام ہے، روزہ واجب ہے، اگر واجب کو چھوڑ دے عمدن بغیر کسی عذر شرعی کے تو حرام ہے۔ تو بعض حرام کاموں کی صراحت قرآن مجید میں اور روایتوں میں کھلے صاف الفاظ میں موجود ہے، اور بعض حرام کاموں کی صراحت نہ قرآن میں موجود ہے نہ روایتوں میں موجود ہے، اس کو ہم عقلی طور پر سمجھتے ہیں کہ ترک واجب حرام ہے، واجب کا ترک کرنا حرام ہے۔ قرآن میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ قرآن مجید میں صراحت موجود ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ پیغمبر کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ پیغمبر لوگوں کو بلائیں اپنے پاس، بلا کر ان کو بتائیں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، خبردار کسی کو اس کا شریک نہ بنانا۔ پہلی بات جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں آئی ہے، اللہ تشرکو بہی شیئا، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، تو اس کا مطلب شرک ہو گیا حرام۔ صراحت کے ساتھ صاف الفاظ میں قرآن میں یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دے دیا ہے، خون کو حرام قرار دے دیا ہے، سور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس جانور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی شرعی طور پر اس کا ذبیحہ نہیں ہوا، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مستر ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان۔ صاف الفاظ میں خداوند عالم چند چیزوں کہہ رہا ہے کہ مردار تم پر حرام۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار وہ جانور جو اپنی موت خود مر جائے یا دوسرا جانور اس کو مار دے، مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی موت، بیمار ہوا مر گیا۔ یہ مردار حلال کب ہوگا؟ جب اس کا شرعی ذبیحہ ہو، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر جب اس کا ذبح کیا جائے گا اس کو، تو وہ جانور حلال ہے۔ لیکن ایک مرغی تھی گھر میں پلی ہوئی، خود بخود اپنی موت مر گئی، اس مرغی کا کھانا حرام ہے، کیوں؟ مردار ہے۔ اسی طرح بکرا، گائے یا دوسرے جانور جو اپنی موت خود مر جائیں بیماری سے، یا دوسرا جانور ان کو مار دے، دو جانوروں میں لڑائی ہوئی، ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار دیا، تو جو جانور مر گیا وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، مردار ہے۔ خون پینا حرام ہے، خون پینا حرام ہے، اسی طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ البتہ خداوند عالم یہ استثناء دے رہا ہے کہ بعض مواقع جہاں پر تمہاری جان ہلاکت آئندہ آئے گا، وہ کہ بعض مواقع جہاں پر تم مستر ہو جاؤ، مستر ہو جاؤ یعنی تمہاری جان ہلاکت میں پڑنے والی ہو، تو وہاں پر تم حرام سے استفادہ کر سکتے، کس قدر؟ جس قدر جان بچانے کے لیے ضروری ہے، جس قدر جان بچانے کے لیے ضروری ہے حرام چیزوں سے استفادہ کر سکتے، جب تم مستر ہو جاؤ، حالت استرار میں آ جاؤ۔ بالفرض مثال، چونکہ اگلی مرتبہ یہ بات کو آگے جاری رکھنا ہے، تو میں یہاں پر مختصراً یہ عرض کروں کہ بالفرض انسان بھوکا ہے اور جنگل میں ہے اور کوئی اور چیز کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، ایک جانور پڑا ہوا ہے مردار، اور اگر اس جانور کو نہ کھائے انسان تو مر جانے کا خطرہ ہے، مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت اس حد تک کھانا ضروری ہے جس حد تک جان بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس قدر کھا سکتا ہے۔ آگے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنقنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. تفصیل ہے تقریباً وہی باتیں جو اوپر تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. جانور تو ذبح کیا گیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور پھر فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. نبیوں کو یہ حکم دیا اللہ نے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ میرے بندوں پر حلال کر دو، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ میرے بندوں پر حلال کر دو. یحلوا لہم الطیبات، طیبات کو میرے بندوں پر حلال کر دو، جتنی طیبات ہیں ان سب کو میرے بندوں پر حلال کر دو. ویحرموا علیہم الخبائث، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں وہ میرے بندوں پر حرام کر دو. حلال اور حرام، حرام دیکھیں، حرام اس وقت تک کسی چیز کو نہیں کیا گیا جب تک کہ اس کی خباثت ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کی برائی ثابت نہ ہو جائے. اور حلال وہ چیزیں ہیں جو پورے پاکیزہ ہیں، طیبات ہیں، طیب طاہر پاکیزہ چیزیں، یہ تمام کی تمام حلال ہے. حرام کیا ہے؟ حرام خبائث ہے، خبیث چیزیں. اور وہ خبیث چیزیں وہ ہیں جن کو کہیں نہ کہیں انسان کے بدن یا روح کو ضرر پہنچانے والی. پروردگار ہم سب کو حلال چیزوں سے استفادہ کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی رسولہ المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلی یاسب الدین والایمان وکلمۃ الرحمن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله. سلام الله عليها. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجۃ القائم بالحق المنتظر المہدی. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. جو مناسبتیں اس ہفتے میں ہیں، ایک تو جو مناسبت، ایک عظیم مناسبت جو کل کے دن گزری اور تقریباً ایک ہفتے سے جاری تھی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت تھے، جو ہفتے وحدت کے عنوان سے تقریباً 12 سے 17 ربیع الاول تک گزر گئے. رسول اللہ، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری نظروں میں شاید نعمتیں بڑی کچھ اور ہوں، لیکن اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی ہوئی ہے وہ خود ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ سے بڑی کوئی نعمت ہم کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی. ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر, ہم چھوٹی نعمتوں کو ہی بڑی نعمتیں سمجھتے ہیں. اچھے کپڑے, اچھا لباس, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھے والدین, اچھی اولاد, ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں, جبکہ یہ نعمتیں چھوٹی ہیں. اور گرچہ نعمت چھوٹی ہے لیکن اس پر بھی شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں ہیں, اور پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے ملی ہوئی, کہ جن نعمتوں کی طرف توجہ بھی ہماری نہیں ہے, اور وہ جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کئی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں, وہ ذات گرامی رسول خدا ہے.
نعرہ تکبیر,
عرض کیا کہ نعمت جب بھی انسان کو ملے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, نعمت کا لازمہ شکر ہے. اور خداوند عالم خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو نعمتوں کے ملنے پر, اگر تم شکر کرو تو ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن اگر شکر کے بجائے کفر کریں, کفران نعمت کریں, تو موجودہ نعمت بھی چھن جائے گی. البتہ شکر جو ہم, شکر ایک اہم چیز بات جب بات آ گئی ہے, شکر جو ہمارے ذہنوں میں ہے, ہم اظہار شکر کو شکر سمجھتے ہیں. کھانا ہے, کھانا ہم نے کھا لیا, اچھا کھانا میسر ہوا, کھانا کھا لیا, کرتے گئے پروردگار تیرا شکر. زبانی شکر, زبان سے شکر ادا کرتے ہیں گرچہ معنی کی طرف متوجہ نہیں ہیں, یہ اظہار شکر ہے. شکر الگ شے ہے, اظہار شکر الگ شے ہے. میرے پاس علم ہے بالفرض, میں علم کا اظہار کر رہا ہوں, تو علم ایک الگ شے ہے, اظہار علم ایک الگ شے ہے. شکر کیا ہے پھر؟ یہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ تو اظہار شکر ہے, پروردگار تیرا شکر ہے. پھر شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں, آپ شکر کا ڈیفینیشن آپ ذہن میں بٹھا لیجئے ایک بار. شکر کہتے ہیں جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسی مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرنا شکر ہے. جو نعمت جس مقصد کے لیے, بالفرض میں کسی کو عینک دوں اور وہ عینک اپنی گھر میں رکھے, پہنے نہیں, تو کیا یہ شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ نہیں. تو شکر کیا ہے؟ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسی مقصد میں اس نعمت کا استعمال ہو, یہ شکر ہے. اب سب سے بڑی نعمت ہم کو دی گئی رسول اللہ کی شکل میں. میں رسول اللہ کو سب سے بڑی نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں, لیکن ان بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کو نعمت کہیں تو قرآن کا وجود بھی رسول اللہ سے ہے, اگر آپ اہل بیت کو نعمت کہیں تو اہل بیت کا وجود بھی رسول اللہ سے, اگر آپ اسلام کو نعمت کہیں تو اسلام کا وجود بھی رسول اللہ سے, اور جتنی نعمتیں آپ کے ذہن میں ہیں پوری گن لیجئے آپ, سب مرہون منت ہے اس عظیم نعمت کے, کہ یہ عظیم نعمت کی وجہ سے دوسری تمام نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں. تو جب یہ عظیم نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے تو اس کا شکر کیسے ادا ہو؟ کبھی ہمارا ذہن اس طرف گیا نہیں کہ رسول اللہ کی اتنی بڑی نعمت. بہت کم لوگ ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو فوراً ان کی زبان پر رسول کا نام آئے. اکثر لوگ کہتے ہیں ماں باپ, قرآن مجید, اہل بیت, نماز, یہ نعمتیں بڑی ہیں ضرور, لیکن سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات. نعمت جس قدر نعمت بڑی ہوگی شکر بھی اس کے شایان شان ہونا چاہیے, اس نعمت کے شایان شان شکر ادا ہونا چاہیے. رسول اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا ہو؟ رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ آپ مقصد کو دیکھیں گے, کیونکہ عرض کیا شکر کا مطلب کیا ہے, جو نعمت آپ کو دی گئی ہے اسی جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اگر اسی مقصد میں وہ نعمت استعمال ہو رہی ہے تو وہ شکر ہے. نبیوں کو بھیجنے کا فلسفہ, قرآن مجید میں کئی فلسفے نبیوں کی بعثت کے بیان ہوئے, ہم نے نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا, اس کام کے لیے بھیجا اور اس کام کے لیے بھیجا. ایک کام جو نبیوں کا ہے, جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا, وہ ہے کان الناس امتم واحدہ. لوگ فطری طور پر جب اللہ نے خلق کیا لوگوں کو تو لوگ آپس میں متحد تھے, فطری طور پر لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا, پھر بعد میں ان میں نزاع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, جھگڑا ہونے کی نتیجے میں لوگ الگ الگ ہو گئے. جو امت واحدہ تھے, ایک تھے لوگ, لوگ آپس میں بڑھ گئے. فبعث اللہ النبیین, تو پھر اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا. تو اس آئے کریمہ کے ذیل میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے, ایک بعثت کا, بعثت کے کئی مقاصد ہیں, ان میں ایک مقصد کیا ہے, بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے. نبی آئے بکھرے ہوئے معاشروں کو یکجا کر دے. ایک توحید کلمہ اور کلمہ توحید, ایک خدا کے نام پر پورے بکھرے ہوئے جو معاشرے ہیں, جو آپس میں نزاع کا شکار معاشرے ہیں, جو آپس میں جھگڑے ہوئے جو معاشرے ہیں, ان معاشروں کو یکجا کر دے اللہ کے نام پر, ان معاشروں کو متحد کر دے, جھگڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے, جو لوگ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو آپس میں یکجا کر دے. تو رسول اللہ کا ایک مقصد کیا ہو گیا, لوگوں کو ملا کے رکھنا, لوگوں کو جوڑنا, بکھرے ہوئے معاشروں کو یکجا کرنا. آج اگر ہم لڑ رہے ہیں تو ہم رسول اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ کفران نعمت کر رہے ہیں. اگر آج ہم لڑے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, تو رسول اللہ کی نعمت کا کفران کر رہے ہیں. اور اگر آج ہم ملے ہوئے ہیں اور خود ملے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر ہم رسول اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ شایان شان شکر ہے عظیم ترین نعمت کا. اسے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ بات کہ ایک باپ ہے جس کے چار بیٹے ہیں اور چاروں بیٹے آپس میں ان کی بول چال بند ہے, بات چیت بند ہے, اور یہ چاروں مل کے باپ کی سالگرہ منانا چاہتے ہیں اور کچھ تحفہ باپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپس میں لڑے ہوئے ہیں. اگر یہ بیٹے لا کر تحفہ دے دیں باپ کو, یکجا جمع ہو جائیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, تو کیا باپ کی خوشی کا سبب ہے؟ باپ خوش ہو جائے گا؟ لیکن اگر کوئی تحفہ نہ دیں یہ بیٹے لیکن آپس میں مل جائیں, ان کی بات چیت بحال ہو جائے, تعلقات بحال ہو جائے, تو باپ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس تناظر میں دیکھیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب اس باپ کی سالگرہ منائی جا رہی ہے لیکن جو سالگرہ منا رہے ہیں وہ آپس میں بکھرے ہوئے, آپس میں لڑے ہوئے. تو یہ جو لڑے ہوئے جو آپس میں سالگرہ منا رہے ہیں اور تحفے بھی پیش کر رہے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں, تو کیا یہ رسول اللہ کی خوشی کا سبب بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. اس وقت بنیں گے جب یہ لڑے ہوئے بچے آپس میں, یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے جو بات چیت بند کیے ہوئے ہیں, یہ آپس میں بولنا شروع کر دیں, یہ آپس میں مل جائیں, یہ بات رسول اللہ کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ خوشی کرتے ان کی ہیں لیکن اپنے طریقے سے, یعنی ان کی خوشی میں خود خوش ہونا چاہتے ہیں, ان کو کیسے خوش کیا جاتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ان کی خوشی بھی اپنے طور پر مناتے ہیں, یعنی ان کی خوشی ویسے مناتے ہیں جس میں ہم خوش ہوں, اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہوں گے, وہ کس بات سے خوش ہوتے ہوں گے. تو رسول اللہ کی عین خوشی اور عین خوشنودی اس میں ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑے نہیں, آپس میں نزاع نہ کریں, مل جل کے رہیں, گرچہ اپنے اپنے فرقوں پہ باقی رہیں لیکن مل جل کے رہیں. اور یہی ہفتے وحدت ہے جو گزرا, ہفتے وحدت کا معنی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں, لڑائی تنش ٹینشن کا ماحول نہ ہو, آپس میں مل جل کے رہے, سنی سنی باقی رہے, شیعہ شیعہ باقی رہے, نہ شیعہ اپنے عقائد سے دستبردار ہو نہ سنی اپنے عقائد سے دستبردار ہو, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دست بغریباں نہ ہو. یہ پیغام پیغام وحدت ہے جو پچھلا ہفتہ گزرا, اور اسی ہفتے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن کل جو گزرا, کہ ہر امام انسان کامل ہے, ہر امام اپنی جگہ انسان کامل, اور پھر کمالات کا ظہور بھی ہمارے ائمہ سے ہوا. تمام فضیلتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں, یعنی ایک جھلک چھٹے امام کی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ آپ کے اخلاق اور کردار کیا تھے. اس سے پہلے کئی بات یہ بات عرض کیا کہ مخالف نے جب جعفر صادق کے کردار میں نقص تلاش کرنا چاہا, کمزوری کمی تلاش کرنی چاہی, پوری کمزوریاں تلاش کرنے کے بعد بھی مخالف کو یہ بات لکھنے پر مخالف مجبور ہوا کہ جب بھی جعفر صادق کو دیکھا گیا یا تو نماز پڑھتے دیکھا گیا یا تو قرآن پڑھتے دیکھا گیا. یہ ابن تیمیہ ہیں منہاج السنہ میں, ابن تیمیہ جو وہابیوں کا سردار کہلاتا ہے, یعنی وہابی مذہب احمد ابن حنبل سے جو چلا, بعد میں جو اس کو دوبارہ زندہ کیا ابن تیمیہ نے زندہ کیا, تو اس نے جعفر امام جعفر صادق کے بارے میں یہ لکھا کہ جعفر صادق کو جب بھی دیکھا گیا یا نماز پڑھتے دیکھا گیا یا قرآن پڑھتے دیکھا گیا. اور آپ کا کردار کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص آ کر آپ سے کہنے لگا کہ فلاں آپ کا رشتہ دار آپ کے بارے میں بد زبانی کر رہا تھا, برا بھلا آپ کو کہہ رہا تھا, تو آپ نے اسی وقت کہا کہ اسی وقت آپ نے دو رکعت نماز پڑھی, جب اس شخص نے آ کے کہا کہ فلاں آپ کا رشتہ دار آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, دو رکعت نماز پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا, اس نے جو میرے بارے میں برا بھلا کہا میں نے اس کو معاف کر دیا, تیرا جود و کرم مجھ سے زیادہ ہے تو بھی اس کو بخش دے, تیرا جود و کرم مجھ سے زیادہ ہے تو بھی اس کو بخش دے, اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر اس کو گرفت نہ فرما, جو اس نے باتیں میرے بارے میں کہی ہیں تو اس کو گرفت نہ فرما. اور ہمارے ائمہ کی زندگی دیکھیں, کسب حلال, ہمیشہ حلال روزی کی تلاش, اس میں ائمہ نے دریغ نہیں کی, بلکہ خود ہمیشہ محنت کر کے کسب حلال حلال روزی کماتے تھے, اور اپنے چاہنے والوں کو بھی حلال روزی کی طرف متوجہ کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محنت کرنا, جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ کر لیتا ہے, جو محنت کر کے پیسے کماتا ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ کر لیتا ہے. معنی یہ ہے کہ اس کو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خود عملی طور پر دیکھیں, ایک بار گفتار کی بات ہے, ہم اکثر گفتار کے غازی ہیں, باتوں کے غازی ہیں, لیکن ائمہ نے عملی طور پر کر کے بتلایا, محنت کر کے بتلایا, محنت کر کے حلال روزی طلب کر کے ائمہ نے بتلایا کہ ہمارے اگر چاہنے والے ہیں تو حلال روزی طلب کرو, محنت کر کے حلال روزی کماؤ. اور پھر فرماتے ہیں کہ اسراف سے پرہیز, آپ کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے کوئی زیادہ روی یا اسراف کیا ہو, ضرورت سے زیادہ, یعنی جہاں پر 10 روپے خرچ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے 20 روپے خرچ کیے ہو, کبھی آپ کی زندگی میں نہیں دیکھا گیا. اور یہ عملی زندگی جو ائمہ کی ہمارے, وہ ہمارے لیے درس ہے کہ ائمہ کی عملی زندگی سے درس لیں. فرماتے ہیں کہ جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے, یعنی جہاں جتنا ضروری ہے اتنا خرچ کر دے, وہ شخص کبھی غریب نہیں ہو سکتا, وہ شخص کبھی غربت کا شکار نہیں ہو سکتا. لیکن جو اسراف سے کام لے, پیسے آتے آپے سے باہر ہو جائے اور غیر ضروری خرچے کرنا شروع کر دے, عنقریب وہ شخص کیا ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا. تو یہ سنہرے اصول جو ہم کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں, ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں پیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے کی جو دوسری اہم مناسبت ہے وہ جو بیت المقدس القدس کو امریکی صدر کی جانب سے اس نے یہ اعلان کیا کہ القدس کو اسرائیل کا اگر پائے تخت بنانا جو ہے اس کی جو بات چل رہی تھی اس کو ہم قبول کرتے ہیں, یعنی ہم گرین سگنل دیتے ہیں کہ بیت المقدس کو اسرائیل اپنا کیپٹل بنا لے, جبکہ بیت المقدس شروع سے فلسطین کا حصہ ہے اور فلسطین کا کیپٹل ہے بیت المقدس. اسرائیل کا کیپٹل تل ابیب ہے, تل ابیب جس کو کہتے ہیں, لیکن وہاں سے اٹھا کر یہ کیپٹل منتقل کرنا بیت المقدس القدس کو, یہ اصل میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور ایک نیا فتنہ شروع کرنے کی سازش کہ جس کی جانب خود رہبر معظم نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ امریکہ کی بوکھلا, اسرائیل اور امریکہ کی بوکھلاہٹ ہے, چونکہ وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو رہے ہیں اور عنقریب اسرائیل کے لیے جو حد بندی آپ نے کی ہے رہبر معظم نے جو ایک لمٹ دی ہے کہ فلاں مثلا 25 سال کے اندر اسرائیل نام کا ملک صفحہ ہستی پہ موجود نہیں رہے گا, یہ بات جو آپ نے کہی اس سے بوکھلا کر یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بوکھلاہٹ کو, تاکہ اس بات کو چھپایا جائے. لیکن یہ ممکن ہونے والی بات ہے. دیکھیں رہبران صادق, یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جب داعش کا مسئلہ پیش آیا تھا تو سردار قاسم سلیمانی نے یہ کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر داعش کا صفایا ہو جائے گا محسن حججی کی شہادت کے بعد, لیکن 3 مہینے نہیں گزرے, 2 مہینے میں ہو گیا. یعنی یہ وہ صادق الوعد افراد ہیں, یہ لوگ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ان کا وعدہ اللہ پورا کرتا ہے. یعنی آپ اس میں تعجب نہ کریں, یہ کیسی بات ہے کہ 25 سال کے اندر ایک پورا ملک, البتہ عرض کیا کہ پورا ملک صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا مطلب وہاں کے لوگوں کو قتل کر دینا نہیں ہے, وہاں کے لوگوں کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے یا وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھگا دینا مقصود نہیں ہے, اس کے لیے پورا ایک چارٹر موجود ہے, خود رہبر نے جو تیار کیا ہے. اس چارٹر کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہاں ریفرنڈم کروایا جائے فلسطین میں, اور اس ریفرنڈم میں وہ حصہ نہیں لے سکتے جو باہر سے آ کے وہاں بس گئے, اور جتنے یہودی ہیں وہ پورے باہر سے آ کے وہاں پہ بسے ہوئے ہیں تو وہ اس ریفرنڈم میں حصہ نہیں لے سکتے. حصہ وہی لے گا جو وہاں کا نیٹیو ہے, یعنی فلسطینی حصہ لے گا. فلسطینی حصہ لے کے جب ریفرنڈم کرایا جائے گا, ریفرنڈم میں جس کی حکومت بنے گی سب کو اس حکومت کو تسلیم کر کے وہاں پر رہنا پڑے گا, اور جو مقبوضہ علاقے ہیں جن علاقوں پر یہودی بستیاں بنا دی گئی ہیں مسلمانوں کو وہاں سے خالی کرا کر وہ پورے علاقے واپس کرنے ہوں گے, اور اسرائیل کا نام تبدیل ہو جائے گا. پہلے تھا 1947 سے پہلے کوئی ملک کرہ خاکی پر اسرائیل کے نام سے موجود تھا ہی نہیں, تو لہٰذا پھر پہلے والی صورت ہو جائے گی, اس جگہ کا نام ہو جائے گا فلسطین, اور ان کو مسلمانوں کے ماتحت زندگی گزارنا پڑے گا مسلمانوں کی حکومت میں, نہ ان کو مارا جائے گا, نہ ان کو کاٹا جائے گا, نہ ان کو وہاں سے بھگایا جائے گا. اس طرح سے اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا. معمولاً ہمارے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے, ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسرائیل کا خاتمے سے مراد وہاں کے پورے لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے, چاہے اس میں گنہگار ہوں یا بے گناہ ہوں, جبکہ تاریخ تشیع گواہ ہے کہ تشیع نے کبھی کسی بے گناہ کا قتل نہیں کیا, ہمیشہ بے گناہ قتل ضرور ہوئے ہیں, بے گناہ مارے ضرور گئے ہیں, مظلوم واقع ہوئے ہیں, لیکن کبھی بھی بے گناہوں کا خون ہمارے رہبران صادق کی طرف سے نہیں بہایا گیا. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ٹرمپ نے اب دوبارہ کھڑا کیا ہے یہ انشاءاللہ کارگر ثابت نہیں ہوگا, اور فلسطینی عوام کو اس کا حق مل کے انشاءاللہ رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں, سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جنگوی, آل سعود, ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرما.